دوسری تعلیم یہ بھی ہے کہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ کا جو اصلی مضمون تھا نگاہ کی حفاظت، اگر وہی ہم نے بیان نہ کیا، لوگوں سے ڈر گئے کہ بھائی یہاں یہ مضمون بیان نہیں کرنا چاہیے، مصلحت کو اختیار کرنا، تو سمجھو کہ عشق کی زبان نہیں ہے، یعنی شیخ سے محبت کا دعویٰ زبانی زبانی ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ اور ہمارے شیخ رحمہ اللہ پر بھی یہ اعتراضات بہت ہوئے، جب حضرت نگاہ کی حفاظت کا مضمون بیان کرتے تو بعض لوگ یہی کہتے کہ ان کے ہاں تو ایک ہی مضمون ہے، جب دیکھو نظر کی حفاظت، اور کوئی بات ہی نہیں بتاتے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہاں سب پاک صاف لوگ بیٹھے ہیں، یہاں یہ مرض نہیں ہے، مثلا جو بدفعلی کا مرض ہے حضرت والا اس کو بھی بہت بیان فرماتے تھے، لیکن بعض لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ یہ مضمون یہاں بیان نہ کریں، یہاں ایسے لوگ نہیں ہیں، آپ کیسی باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھا یہ گیا کہ جس نے اعتراض کیا اسی میں وہ مرض پایا گیا۔ دوسری یہ کہ عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے، مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ ہر جگہ بدنگاہی کے مرض کی وجہ سے کس قدر خرابیاں پیدا ہوئیں، کس قدر گھر ٹوٹے، کس قدر مصیبتیں آئیں اور لوگ پاگل خانے تک چلے گئے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا، اور بلا شبہ ایسا ہی ہے، پاگل خانے میں 90% لوگ عشق مجازی کے مریض ہیں، معشوق نہ ملا پاگل ہو گئے۔ بعض لوگوں میں عشق کا مادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ کہ وہ کسی پہ فرشتہ ہو گئے تو بس ہو گئے، اب ان کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، کوئی صورت اچھی نہیں لگ رہی۔ ابھی کل ہی مجھے ایسے متواتر آتے رہتے ہیں اسلائی میں سے، وہ رو رہے ہیں کہ وہ ایک سال بعد ایک بچی بھی ہو گئی، شادی کے بعد اولاد بھی ہوئی اور ایک سال کی بیٹی ہے، اب جو ہے وہ لڑکا جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں علیحدگی چاہتا ہوں، کیا وجہ کہ مجھے اس کی صورت اچھی نہیں لگتی، ایک سال بعد اور بیٹی ہونے کے بعد، اور یہاں تک کہ کہتا ہے کہ مجھے بیٹی بھی اچھی نہیں لگتی، اس کی صورت شکل بھی اچھی۔ اب بتائیے کہ ایک سال تک تو ظالم نے کچھ کہا نہیں، ایک سال کے بعد جو ہے یہ فیصلے کی کیا معنی ہے؟ تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ بدنگاہی کا وبال ہے، میں نے یہی لکھا کہ بدنگاہی کا وبال ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر میں نے یہی لکھا کہ بظاہر اس کا سبب اسمارٹ فون معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اسی سے دوستیاں لگ جاتی ہیں، بے تکلفیاں ہو جاتی ہیں اور بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ اب دونوں خاندان والے رو رہے ہیں، اس کی خوش آمد کر رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے یہاں جانا ہی نہیں ہے، نہ اس کو اس عورت پہ رحم ہے، اس کا کیا بنے گا، نہ اپنی بیٹی پہ رحم آتا ہے، نہ اس پہ محبت آتی ہے، بتائیے۔ تو اس لیے جب یہ کھولتا ہوں اس میں وہی مضامین ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے یہ بیان نہ کیا تو میں مجرم ہوں گا۔ یہ ہر جگہ سے یہی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، ہر جگہ سے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، کہیں مرد کی طرف سے زیادتی ہے اور کہیں عورت کی طرف سے بھی زیادتی ہے، کہیں دیکھ رہے ہیں کہ عورت بھاگ گئی۔ میں نے شاید پہلے بتایا تھا کہ وہاں ایک جگہ بیان کے لیے جانا ہوا، تو وہاں کوئی شخص آ کے رونے لگا، بیان کے بعد میرے پاس آیا، کہا تھا نائی میں کچھ کہنا ہے، رونے لگا، کہا کیا بات ہے کہ بھائی وہ 6-7 مہینے ہو گئے گھر والی میری گھر نہیں آتی، اور میری 3 بیٹیاں ہیں اور میں نوکری پیشہ آدمی ہوں اور چھوٹی بچیاں ہیں، اب میں ان کو گھر پہ چھوڑ کے جاتا ہوں، سارا وقت میں پریشان رہتا ہوں، اور وہ ہے کہ آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب پوچھتا ہوں کہ بھائی کیا بات ہے، کچھ بتاؤ، کوئی خواہش تمہاری ہے، ہم پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ میں اپنی کوشش کرتا ہوں، جو چیز کہتی ہے میں لا کے دیتا ہوں، اور پوچھتا ہوں کہ بھائی کیا بات ہے، تو وجہ بھی نہیں، بس تمہارے ساتھ رہنا نہیں، اور روئے جا رہا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی اس کے پاس یہ اسمارٹ فون تو نہیں ہے، اس نے کہا ابھی میں تھوڑے دن پہلے اس کو لا کے دیا تھا. اب انسان کا ذہن کیا جائے گا, کہاں جائے گا؟ یہ اسمارٹ فون آتے ہی تباہی کیا آغاز شروع ہو گیا. تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ہمیشہ یہی, یعنی اور باتیں بھی بیان فرمائی ہیں, واز بھرے پڑے ہوئے ہیں, 180 واز چھپ چکے ہیں ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے, بڑی کتابیں ان کے علاوہ ہیں. اس میں سب علمیات, درسیات, مسائل, فضائل سب چیزیں ہیں. پڑھنے والا ہو تو اس کو پتہ چلے کہ کیا خزانہ ہے. پڑھتے نہیں لوگ, سمجھتے ہیں ایسے ہی بس دکھلانے کے لیے ہیں, نمائش کے لیے. پڑھیں تو پتہ چلے کہ اس میں کیا مضامین ہیں. کتنے ایسے تو بڑے بڑے علماء ہمارے حضرت سے بیٹھنے تھے, اتنے بڑے بڑے علماء. میں تو یہ کہتا ہوں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, میرے شیخ کی صحبت میں ہم نے کتنے بڑے بڑے بزرگوں کی زیارت ہمارے شہری کے پاس ہمیں ہو جاتی. لوگ دعائیں لینے آتے تھے, بڑے بڑے بزرگان دین, بڑے بڑے علماء, محدثین, مفسرین, ہمارے حضرت رحمہ اللہ کو مجدد مانتے تھے اپنے وقت کا, اور ان سے دعائیں لینے آیا کرتے تھے. کتنے بڑے بڑے لوگ, نام تو نہیں لوں گا, بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور دعا لے کے جاتے تھے. کیا وجہ تھی؟ تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ہمیشہ یہی مضمون بیان فرمایا, اور پھر فرمایا بھی روتے ہوئے, بہت دفعہ فرمایا, اپنا نام لے کے بھی فرمایا کہ اختر ہمیشہ یہ مضمون بیان کرتا آیا ہے, بیان کرے گا اور بیان کرتا رہے گا, اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے بیان کرتا رہے گا. جو مضامین آپ کی حفاظت کے, جن پہ لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں, ہم جیسا ہو تو کہے بھائی یہ مضمون یہاں بیان نہ کرو, یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں. اسی لیے مساجد کی ممبر پہ یہ مضامین بیان نہیں ہوتے. علمیات, مسائل, فضائل سب بیان ہوتے ہیں, گناہ سے بچنے کا مضمون بہت کم بیان ہوتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ نہیں بیان ہوتا, بہت کم زور اس پہ دیتے ہیں. اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا سارا زور اسی پہ تھا کہ گناہ سے بچ جاؤ اور اللہ والے ہو جاؤ. گناہ سے بچ جانا بڑی عبادت ہے, مگر لوگ اس کو سمجھتے نہیں. یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ کچھ کرنا ہی نہیں. کیوں بھائی, عبادت کا تو تصور ہے کہ کچھ کرنا ہے, اور یہ وہ بات بتائی جائے اس میں کچھ کرنا نہیں, تو عبادت کیسے ہو سکتی ہے کہ کچھ کرنا ہی نہیں, بیٹھے رہو خالی. یہ عبادت کیسی عبادت ہے؟ تو اس میں وہی لوگ حیران ہو سکتے ہیں جنہوں نے قرآن پاک میں غور نہیں کیا, جنہوں نے احادیث مبارکہ نہیں سنی. قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ. اے ایمان والو, ہم سے خطاب ہے مسلمانوں سے, ایمان والوں سے, کہ اللہ سے ڈرو. تقویٰ کی کیا معنی ہے؟ پرہیز, پرہیزگار, گناہوں سے پرہیز کرنے والا, اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا. تو اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, اتق المحارم تکن اعبد الناس. گناہ سے بچ جاؤ تو تم سب سے زیادہ, اعبد الناس سپرلیٹیو ڈگری ہے یہ, اس میں تفضیل کہتے ہیں اس کو, سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. اب کیا کیسے بن گئے بھائی, کام تو کوئی کیا نہیں. تو کام یہ کیا کہ آپ نے, ایک عبادت ہوتی ہے جس میں ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ہماری زبان, ہمارے ہاتھ پاؤں استعمال ہوتے ہیں, کہ میں وضو کیا اس میں ہاتھ پاؤں استعمال ہوئے, نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہاتھ پاؤں جسم استعمال ہوا. تو یہ تو اعضاء کی عبادت ہے, اور ایک عبادت دل کی ہے, دل کی, اور دل جسم کا بادشاہ ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایک مزدوری رعایا کرے عام آدمی, اور ایک مزدوری بادشاہ کرے, تو دونوں میں فرق نہ ہوگا, اس کی مزدوری کتنی اعلیٰ ہوگی. اسی طرح سے دل کی مزدوری ہے کہ دل پر نفس کی خواہشات پر آرا چلانا ہے, دل پر آرا چل جاتا ہے, نفس کی خواہشات کو روکنے سے دل پہ آرا چل جاتا ہے. اب خواہشات کی بھی قسمیں ہیں, کسی کو اچھے کپڑوں کا شوق ہے, کسی کو کھانے کا, اچھے کھانوں کا شوق ہے, کئی کئی گھنٹے لگا کے کتنی کتنی دور لوگ جاتے ہیں, اور بلکہ بعض جگہ بکنگ بھی چلتی ہے, آج ٹیبل خالی نہیں ہے, دو دن بعد کی ڈیٹ, فلاں ریسٹورینٹ میں جانا ہے تو دو دن بعد کی ڈیٹ مل رہی ہے, ایسی بھی جگہ ہیں. تو مگر صاحب نہیں جانا ہے, اور پیسہ بھی خوب خرچ کرنا ہے, تو کسی کا شوق کھانا ہے, کسی کا محبوب کپڑا ہے. محبوب کی جمع محابیب ہے, تو مختلف محابیب ہیں لوگوں کے. کسی کو اچھے مکان ہی کا, کسی کو گاڑی کا ایسا شوق ہے. ہماری گلی میں ایک لڑکا ہے اور وہ پک اینڈ ڈراپ کرتا ہے, ہائی روف ہے اس کے پاس, تو ہر وقت دیکھتا ہوں کہ اس کی نوک پلک درست کرتا رہتا ہے. جب پک اینڈ ڈراپ کر کے آتا ہے تو وہ اپنی گاڑی کو چمکا کے رکھتا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رولز رائس بھی کیا ہوگی اس کے آگے. اتنا اس کو دماغ میں وہ سوار ہے, ایک ایک چیز کو صاف رکھے گا, ایک ایک چیز میں سے وہ اس کو وائپ کر رہا ہوگا, نٹ لگا رہا ہوگا کہیں. دن بھر اس کا مشغلہ یہی ہے اپنی جاب کے علاوہ. تو کسی کو یہ شوق ہے اور وہ اسی کو سمجھتا ہے کہ میں بہت ماہر ہوں, کام والا آدمی ہوں. غرض یہ کہ یہ مختلف محابیب ہیں, لیکن یہ جو حسینوں کا عشق ہے, یہ جو عشق تو نہیں ہے حقیقت میں, یہ فسق ہے. فسق یہ گناہ ہے, حرام ہے. تو یہ تو انسان کو لے ہی ڈوبا ہے بالکل. ہاں, زندگی برباد اس نے کر دی, دل بھی برباد اس نے کر دیا. دل جس کا تباہ ہو جائے پھر اس کا راستہ سیدھا نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اسی لیے میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ بے حد محبت کا معاملہ ہے. کیا عرض کروں, میں یہی بار بار عرض کرتا ہوں کہ اگر میں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن میرے شیخ سے اگر میرا تعلق نہ ہوتا تو خدا کی قسم میں تو اس کو ذرہ برابر بھی جو ہے نہ تو اہمیت دیتا نہ اس کو سمجھتا. لیکن جگہ جگہ میرے شیخ نے بارہا فرمایا کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ فرض کیا ہے, پرہیزگاری, کہ اے میرے بندو تمہارے برے کاموں سے تم دور ہو جاؤ گے مجھ سے, برے کام مت کرو, یعنی تقویٰ اختیار کرو تو تم میرے قریب رہو گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سے قریب رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ محبت ہے کہ نفرت ہے؟ محبت ہی محبت ہے. قرآن پاک کو اگر ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں رہیں اور دل ہمارا بن جائے تو قرآن پاک پڑھتے وقت معلوم ہوگا کہ محبت ہی محبت ہے. جہاں جہنم کا ذکر ہے وہ بھی محبت ہی میں ہے, خدا کی قسم محبت ہی میں ہے. یہ جہنم اللہ نے جلانے کے لیے بنائی نہیں ہے, ڈرانے کے لیے بنائی, تاکہ میرے بندے برے کام سے رک جائیں. جو جنت کی لالچ نہ کر سکیں تو دوزخ کا ڈنڈا دکھا کے ان کو اپنے سے قریب کر دوں. جن نالائقوں کو میرے انعامات کی قدر نہیں ہے جنت کے انعامات کی, تو ان نالائقوں کو چلو ڈنڈا ہی دکھا کے میرے پاس. جیسے روزانہ رمضان مبارک میں تراویح پڑھتے ہیں, بعض لوگ تراویح پڑھتے ہیں وجد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, وجد میں قرآن پاک سننا, اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا, اللہ کے حضور جھکنا اور اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھنا, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اعلیٰ قدم یہ رحمان اس کا سر ہوتا ہے, رحمان کے قدموں میں اس کا سر ہوتا ہے. کیا لذت ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اس حقیقت کو پا لیتے ہیں. اس وقت ہمارا سر رحمان کے قدموں میں ہے. ہمارے حضرت شیخ پھول پوری رحمہ اللہ کے متعلق ہمارے حضرت والا تو چونکہ 17 سال گزارے ہیں, تقریباً پوری زندگی جو ہے لمحہ و لمحہ حضرت پھول پوری کی صحبت اٹھائی ہمارے حضرت نے. وہ فرماتے تھے کہ جب ہمارے شیخ پھول پوری رحمہ اللہ تلاوت قرآن پاک کرتے تھے تو ہر چند آیت کے بعد زور سے نعرہ لگا, اللہ, ایسے نعرہ لگاتے تھے. یہ جو فرمایا کہ ایسے اللہ ہوتا تھا کہ جیسے انجن میں اسٹیم بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کا وہ والو ہوتا ہے, وہ پریشر زیادہ ہوتا ہے تو ایک دم سے وہ کھلتا ہے, فاضل اسٹیم نکال دیتا ہے. تو یہ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران جو سینہ محبت کے طوفان سے بھر جاتا ہے, محبت کی اسٹیم سے بھر جاتا ہے, وہ اب کہاں لے کے جائے, سینہ پھٹ جائے گا. تو نعرہ لگاتے تھے اللہ ہر چند آیت کے بعد, ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں. یہ تلاوت کا حال ہوتا تھا. اور اسی طرح نماز کے لیے فرماتے تھے کہ کیا حلاوت ہے اس میں کہ اللہ کے سامنے دبے کھڑے ہیں. ہم کیسے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ والوں کی نماز کیا ہے, اللہ کے سامنے دبے کھڑے ہیں, دبے جھکے ہیں, اور دبے پڑے ہیں, سجدے میں دبے پڑے ہیں. خوف اور خشیت اور محبت کا ایک یعنی طوفان موجزن ہوتا ہے. اب سمجھیں تو, لیکن بعض لوگ تراوی پڑھتے ہیں بھگتانے کو پڑھتے ہیں, بعض لوگ آٹھ پڑھ کے کھسک جاتے ہیں کہ بھئی ہم سے نہیں ہوتا یہ. اور دیکھا بھی گیا ہے کہ جیسے ہی جو ہے دو چار دن گزرتے ہیں صفیں گھٹنا شروع ہو جاتی ہیں. معلوم ہو جائے کہ ہمیں ایک سجدے کا یہاں کیا, ایک سجدے کی کیا قیمت ہے, تو پھر کون چھوڑے گا نماز کو, کون چھوڑے گا تلاوت کو, کون چھوڑے گا ذکر و اذکار کو, کون چھوڑے گا اللہ کا نام لینے کو. تو یہ بات ہے کہ جب تک کسی اللہ والے کی صحبت میں نہ رہے دل بنتا نہیں. غرض بات یہ ہو رہی تھی کہ گناہ کو چھوڑنا تو یہ لوگ اس کو عبادت سمجھتے ہی نہیں, حالانکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اور حدیث مبارکہ میں بھی یہ باتیں آئی ہیں تقوی سے متعلق. تو ایک حدیث طویل کا جز ہے, اتق المحارم تکن اعبد الناس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اتق المحارم, حرام سے بچ جاؤ, گناہوں سے بچ جاؤ, تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. یہاں نہ تو تہجد کا ذکر ہے, نہ عمرے کا ذکر ہے, نہ اور کوئی نفلی عبادت کا تذکرہ ہے. کیا بات ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم نے ہر سال عمرہ کر لیا یا ہر سال تم نے دو مرتبہ عمرہ کر لیا تو تم بڑے عبادت گزار شمار ہوگے. بھائی ارے بھائی, اگر تم نے ہر رات شب داری کی, ہر رات تم تہجد پڑھتے رہے, شب داری کرتے رہے, تو تم بھائی بڑے عبادت گزار ہو. کیا بات ہے کہ تقوی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زور دیا کہ بھائی تقوی اختیار کرو, اصلی چیز تقوی ہے. اگر عبادات کے ساتھ تقوی نہیں ہے تو تمام عبادات کا نور زائل ہو جائے گا, نور زائل ہو جائے گا, کچھ حاصل نہ ہوگا. اور شدید خطرہ ہے کہ عبادات قبول بھی نہ ہو. جو لوگ عشق مجازی کے مریض ہیں, میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ چین سے ہو, تو اگر وہ سچا ہوگا کہے گا کہ میں عذاب میں مبتلا ہوں. عشق مجازی عذاب الہی ہے, اور یہی عذاب الہی آج کل جو ہے حد سے زیادہ ہو گیا ہے. یہ جب سے اسمارٹ فون آئے ہیں ان کا غلط استعمال شروع ہو گیا اور نفس ساتھ لگا ہوا ہے. تو جب بھی کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو, ہر کوئی اس میں گرفتار ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں کشش بہت ہے. اسی لیے میں عرض کیا کہ یہ ہمارے شیخ, ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب حضرت والا بڑے پائے کے عالم تھے, بڑے بڑے علماء ان سے مسائل بھی پوچھ لیتے تھے اور بہت گہری گہری باتیں, جیسا مجمع ہوتا آپ ویسی بات فرماتے. کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ لوگوں سے وہ کلام کرو جو ان کی عقل کے مطابق ہوں. اب بڑی بڑی علمیات بیان کی ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں بالکل بےچارے سادہ لوگ, وہ کیا سمجھیں گے بھائی, اصل وہ دین کیسے پہنچے گا ان کو, ان کی عقلوں کے مطابق بقدر عقولہم ان سے بات کرنا چاہیے. تو لیکن حضرت والا ہمارے ہر وقت مٹے ہوئے رہتے تھے, معلوم ہی نہیں کہ بھئی کوئی بڑے عالم بھی ہیں. بہت سے لوگ نہیں جانتے, وہ سمجھتے ہیں کہ بس تصوف کے کوئی بڑے ہیں. ہمارے شیخ رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم تھے, اور معارف مثنوی ہمارے حضرت نے لکھی ہے, اور کتنی کتابیں لکھی ہیں, یہ کشکول معرفت لکھی ہے. لوگ اس سے واقف ہی نہیں ہیں, نام بھی نہیں جانتے بعض لوگ. اور فغان رومی لکھی ہے کتنی بڑی کتاب, لوگ ان کو پڑھ پڑھ کے دیوانے ہو گئے اللہ کے, ایسے دیوانے ہو گئے. مثنوی کی شرح لکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضرت علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ نے حضرت والا کا ایک شعر سنا, حضرت والا کا شعر ہے کہ اہل دل آکس کے حق را دل دہد, دل دہد او را کے دل را می دہد. یہ شعر علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ, اتنے بڑے پائے کے عالم اور فقیہ تھے, جب انہوں نے پڑھا اور ان کو معلوم ہوا کہ یہ ہمارے حضرت کا شعر ہے, تو فرمایا لا فرق بینک و بین مولانا روم, آپ میں اور مولانا روم میں کوئی فرق نہیں. بعض لوگوں نے اپنے رسالوں میں حضرت والا کے فارسی اشعار نقل کیے اور کہا مولانا رومی نے فرمایا. حضرت مسکراتے تھے, بھائی دیکھو اس میں میرا شعر ہے اور نام لگ گیا مولانا رومی کا, چلو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. اور بعض بے تکلف دوست تھے تو حضرت نے ان کو بتایا بھی کہ بھئی یہ میرا شعر ہے, مولانا روم کا نہیں ہے. تو اس سے جب آدمی کے ساتھ بے تکلفی اور محبت ہوتی ہے تو اور زیادہ وہ خوش ہو جاتا ہے بتانے سے. ارے اچھا یہ تمہارا ہے, مجھے کیا پتا تھا کہ ارے تمہارا نہیں فلاں کا ہے, میں سمجھتا تھا کہ فلاں کا ہے, ارے یہ تمہارا ہے, او ہو. تو اس لیے جہاں بے تکلفی محبت ہو تو بتا بھی دینا چاہیے. اور ہنستے ہوئے بعض اوقات حضرت والا میزان فرماتے تھے کہ کسی نے کہا کہ آپ ہر وقت یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ میرا شعر ہے, کیوں بتاتے ہیں؟ کہا میرا شعر, میں یہ نہ کہوں کہ میرا شعر ہے تو کیا کہوں تیرا شعر ہے. بھائی میرا ہی شعر ہے تو میں نے بتا دیا کہ میرا شعر ہے, اس میں آپ جلتے کیوں ہیں؟ تو غرض یہ کہ اتنے بڑے پائے کے عالم بھی تھے ہمارے شعر, اور اتنے بڑے پائے کے عالم کی صحبت میں رہے, اور اخلاص ایسا تھا کہ مدرسہ بیت العلم میرے شیخ کے مدرسے کا نام تھا مدرسہ بیت العلم, ہے نا, سرائے میر ہندوستان میں. تو وہاں چند طلباء کرام تھے, چند طلباء, اور وہ مدرسہ ایسی غیر آباد جگہ تھا کہ وہ کوئی جانتا نہ تھا. تو ہمارے شیخ جب جوانی میں تھے اور ابتدائی پڑھ رہے تھے تو وہاں جو طلباء تھے انہوں نے ایک سال فارغ ہونے کے بعد کہا کہ بھئی ہم دارالعلوم دیوبند جا رہے ہیں, ہم وہاں پڑھیں گے, آپ بھی وہاں آئیں. ہمارے شیخ کو کہا کہ آپ بھی وہاں آئیں. یہ مدرسہ بیت العلم جو تھا یہ ہمارے حضرت کے شیخ کا تھا, شیخ پورپوری رحمہ اللہ. اور پہلے یہ بتاتا چلوں کہ وہ خود ایک ایسے بڑے عالم تھے کہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ, جو بڑے بڑے علماء محدثین بلکہ شیخ المشائخ کے بھی شیخ تھے. اب کیا کہیں, یہ کتابیں کوئی پڑھتا نہیں ہے, حضرت کی سوانح لکھی ہے تو آنکھیں کھلیں کہ حضرت کیا تھے. حضرت کے ملفوظات کوئی پڑھے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہاں تو کبھی بڑے بڑے علماء کا ذہن نہیں کیا, کیسے یہ بات کیسی عمدہ ہے. حضرت کی حکیم الامت رحمہ اللہ کی کتاب ہے احادیث خیر الانام, اس کو پڑھے تو دماغ جو ہے وہ معاف ہونے لگتا ہے, کیا علوم ہے حکیم الامت تھا. ملفوظات حکیم الامت پڑھے کیا علوم ہے, مگر کون پڑھے بھائی, کس کے پاس وقت ہے آخرت کے لیے؟ الا ماشاء اللہ, دنیا ہی میں پھنسا ہوا ہے بےچارا, یہ مسئلہ. غرض یہ کہ ان حکیم الامت کے جو ہے یہ مرید تھے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمہ اللہ. تو اور یہ ایسے بڑے عالم تھے کہ حکیم الامت ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, حضرت شیخ پھولپوری کے استقبال کے لیے, اور فرماتے تھے اے آمدنت باعث صد شادی ماں, ادھر دیکھ بھائی, کہاں دیکھتا ہے, کیا لگا ہے وہاں, کتابیں دیکھ رہا ہے, تو پہلے اس کتاب کو پڑھ لے پھر چلے جا. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ سے ایک عالم نے سوال کیا کہ حضرت جو کتابیں ہم نے پڑھی ہیں وہی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں, درس نظامی ہم نے پڑھا ہے, درس نظامی آپ نے بھی پڑھا ہے, تو آپ کے پاس یہ علوم کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ہمیں تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی جو علوم آپ کے پاس ہیں, ہمیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی, آپ کے پاس کیسے آ جاتے ہیں؟ حکیم الامت نے فرمایا کہ بھائی صحیح بات ہے, کتابیں جو تم نے پڑھی ہیں وہی ہم نے بھی پڑھی ہیں, لیکن ہم نے قطب بینی کے ساتھ ساتھ قطب بینی زیادہ کی ہے. قطب بینی قاف موٹے قاف سے, یعنی ہم نے بزرگوں کی صحبت زیادہ اٹھائی ہے, کہ انہی کے دریاؤں کا فیض ہے جو ہمارے منہ سے آج. ایک وکیل انگریزی دان تھے تو وہ حکیم الامت کا واعظ سن کے حیران رہ گئے. پہلے زمانے میں وہ کلا اور جو علی گڑھ کے فارغ ہیں یہ ایسے لوگ فارسی بھی پڑھا کرتے تھے اور بڑے قابل لوگ ہوا کرتے تھے, قدردان ہوتے تھے, آج کل کی طرح نہیں ہے. تو انہوں نے جب واعظ سنا تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ کو تو کوئی بڑی عدالت کا جج ہونا چاہیے, آپ ایسے دلائی دیتے ہیں, آپ ایسے ماہر قانون معلوم ہوتے ہیں. تو اور کہا کہ یہ آپ کے اندر ہی کمال کہاں سے پیدا ہوا؟ تو حکیم الامت نے فرمایا کہ بھائی کیا بتائیں کہ من مکمل از کمال حاجیم, انہوں نے کہا تھا کہ من مکمل از کمال کیستم, از کمال کیستی, آپ کس کے کمال, کیسے آپ کے اندر یہ کمال پیدا ہوا, آپ کیسے ایسے کامل ہو گئے, ایسی باتیں آپ کاملوں کی کرتے ہیں. تو حاجی صاحب نے یہ جواب دیا, من مکمل از کمال حاجیم, من مجمل از جمال حاجیم, کہ میں کامل, اگر تم مجھے سمجھتے ہو میں تو نہیں سمجھوں گا, لیکن جو کچھ بھی میرے اندر خوبی اور کمال دیکھتے ہو یہ میرے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ کا کمال. اور عجیب بات یہ ہے کہ حکیم احمد تھانوی کتنا علوم اور کتنا پڑھا ہوا, لیکن حاجی صاحب تو مشہور یہی ہے کہ قافیہ تک پڑھے ہوئے تھے, چند درجے پڑھے ہوئے تھے. اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ان کو ایسی علم لدنی سے نوازا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مجدد اور کتنے بڑے پیر, حضرت حجت الاسلام ان کا لقب ہے, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. یہ سب باتیں ہمارے حضرت والا بیان فرماتے ہیں, انہی سے ہم نے سیکھی, ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے, ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جو ہے وقت کے مجدد اور بزرگان دین بیعت ہوئے تو کہاں جا کے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی. اللہ اکبر, کیا خدا تعالیٰ جس کو نواز دیں تو پھر اس کے آگے کوئی کیا چیز ہے, ہے نا؟ کہ ایک سمندر ہے خدا تعالیٰ سے جس کا تعلق ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت رحم اللہ فرماتے تھے کہ جس مٹکے کا تعلق سمندر سے ہو جائے, فارسی میں سمندر دریا سب دریا کو بھی کہتے ہیں, سمندر کو بھی کہتے ہیں. قم کے از دریا درو راہ شبت پیش او جی ہوں نہا زانو زنت, کہ جس مٹکے کا تعلق ایک سمندر سے ہو جائے, اب دریا کو دریا بولیں تو وہ بھی بہہ رہا ہے مسلسل, پانی ختم نہیں ہوتا, اور نہیں تو سمندر کہہ دیں. فارسی میں ایک ہی بات ہے, دریا اور سمندر, سمندر کو دریا کہہ دیتے ہیں, دریا کو سمندر کہہ دیتے ہیں. تو جس مٹکے کا تعلق سمندر سے ہو جائے اس کا پانی کبھی خشک ہوگا؟ اس کا پانی خشک نہیں ہوگا, ہمیشہ اس میں پانی رہے گا. تو جس بزرگ کا, جس آدمی کا تعلق, جس دل کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہو جائے میرے دوستو, پھر تو بس آمد ہی آمد ہوتی, علوم کی آمد ہی آمد. تو کیا ہوا کہ فرمایا کہ بھائی ہم نے قطب بینی سے زیادہ قطب بینی کی ہے, بزرگوں کے ساتھ ہم رہے ہیں. تو یہ ہے وجہ ان علوم کی. ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ واعظ فرما رہے تھے, اتنے مضامین آ رہے تھے, اتنے مضامین آ رہے تھے گہرے گہرے کہ اچانک جو ہے اس کا تحمل نہ ہوا اور ہائے کا نعرہ لگا کے بیٹھ گئے, ہائے امداد اللہ, ہائے امداد اللہ. انہی کا فیض ان پر جاری رہا, تو وہ بھی حاجی صاحب سے بیٹھ تھے. غرض یہ کہ خود حکیم الامت کیسی شخصیت تھے کہ ہم تو ان کی تعریف میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, کیونکہ جوہری جوہر کی تعریف صحیح کر سکتا ہے کہ بھئی یہ یاقوت ہے, اس کی یہ خوبیاں ہیں. ایک بھنگی کہاں سے یاقوت کی تعریف کیا جانتا ہے وہ, کہ یہ کیا چیز ہے, جوہر کیا چیز ہے. تو پھر وہ ہمارے حضرت کے جو شیخ تھے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمہ اللہ, تو وہ حکیم الامت رحمہ اللہ کی خدمت میں جب جاتے تھے تو حکیم الامت کھڑے ہو کر استغفار, اتنے بڑے عالم تھے. یہ علم کی قدر ہے, انسان کی نہیں. جو پیالہ ہوتا ہے, دیکھو شیشی ہے عطر کی, اب شیشی تو 5 روپے کی ہے, 10 روپے کی ہے, چلو بہت مہنگی ہے 100 کی ہے, لیکن اس میں عطر کتنا قیمتی ہوتا ہے. بعض اوقات بڑھیا عطر ہے تو 1 لاکھ کا بھی ہو سکتا ہے, 2 لاکھ کا بھی ہو سکتا ہے. چھوٹی شیشی میں مہنگے مہنگے عطر آتے ہیں, اود کے عطر ہیں, شمامہ کے ہیں, اور وہ اس میں بھی کوالٹی ہوتی ہے. تو میرے شیخ رحمہ اللہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک بڑا بکسا ہے اور ایک اس کے اندر چھوٹا بکسا ہے, اس میں جو ہے وہ بہت ہی قیمتی کوئی جوہر رکھا ہوا ہے, کوئی لال ہے, کوئی جوہر ہے, کوئی یاقوت ہے. تو وہ چھوٹے بکسے میں تھا, اب اس کو رکھ کے بڑے بکسے میں اس کو تالا لگا دیتے ہیں, تو اب بڑا بکسا بھی اہم ہو گیا نا, اس میں اتنے قیمتی جوہر رکھا ہوا ہے تو بڑا باکس بھی اہم ہو گیا. تو یہ دل جو ہے نا, دل یہ خدا تعالیٰ کی محبت کا مخزن ہے, اسٹوریج ہے. تو یہ اس دل کی وجہ سے اس جسم کی بھی قیمت ہے. ہاں, تو اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ ارشاد فرماتے تھے, اے آمدنت باعث صد شادی ماں. یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ میرے شیخ کوئی معمولی عالم نہیں تھے, اور انہوں نے کیسے بڑے عالم کی صحبت اٹھائی. اور جب حضرت پھول پوری رحمہ اللہ نے خط لکھا کہ خانقاہ میں 40 دن قیام کی لیے آنا چاہتا ہوں, اجازت مرحمت فرما دیجیے, تو حکیم الامت نے جواب میں لکھا کہ اجازت چمانا بلکہ اشتیاق. پیر اپنے مرید کو کہاں یہ کہہ سکتا ہے, کیونکہ مرید کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ ہم بھی کوئی چیز ہو گئے, لیکن وہاں معلوم تھا کہ وہاں فنائیت ہی فنائیت ہے, یہاں مد و ذم برابر ہے، تعریف کرو یا گالیاں دو برابر ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے اور وہ فنا ہو چکا ہے، اللہ والا ہو چکا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھائی جتنا اس نے ہمیں کہا ہم اس سے بھی ذلیل ہیں، ہم اس سے بھی برے ہیں. اللہ والوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ نہ وہ کسی کے برا کہنے سے برا مانتے ہیں، نہ کسی کے اچھا کہنے سے اپنے کو اچھا سمجھتے ہیں. ان کی نظر ہمیشہ اللہ پر ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے ہم اچھے ہیں تب تو ہم اچھے ہیں، اور اللہ کے ہم خدا نخواستہ ہم برے ہیں تو پھر ساری مخلوق واہ واہ کرے، ہمارے کسی کام کی نہیں. تو ہر ایک کو یہ کہا بھی نہیں جاتا، شاید ہر ایک کو ایسے کہہ دے مرید کا دماغ خراب ہو جائے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے، ہلاک ہو گیا. اور یہ شیخ مجرم ہے جو شیخ مریدوں کے ساتھ خوشامد کرے کہ بھائی چلو یہ مالدار آ گیا، اس کی ذرا وہ خوشامد کرو اور اس کی ذرا وہ کرو تاکہ مال بھی آتا رہے، تاکہ لوگ دیکھیں، ذرا مجمع بڑھ جائے. تو یہ تو خائن ہے، یہ خیانت کرنے والا ہے کہ اللہ کے راستے میں نہ خود چلنے کے قابل ہے نہ دوسروں کو چلانے کے قابل ہے. یہ تو مرید کو ہلاک کر رہا ہے، اس کے ساتھ خدا جائز نہیں ہے، یعنی مرید کے ساتھ توازو جائز نہیں ہے. کیا ہم فقیر ہیں اور آپ ایسے ہیں اور یوں ہیں، بس کام خراب ہو گیا. تو بالکل اناڑی اور نالائق آدمی ہے. جہاں ضرورت ہو وہ اصلاح کرے. اب بعض اولیاء اللہ کا طریقہ نرمی کا، محبت ہی کا تھا، جیسے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ کبھی ڈانٹتے ہی نہ تھے، اور کوئی کسی سے غلطی ہو جاتی، اسی طرح حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ بھی تھے، کہ کسی سے غلطی ہو جاتی تو آپ ایسے نادم نظر آتے جیسے غلطی انہی سے ہوئی ہے. آپ سامنے والا تو پانی پانی ہو جاتا تھا کہ یا اللہ یہ میں نے کیا کر ڈالا، ڈانٹا بھی نہیں، معاملہ بھی حل ہو گیا، اصلاح بھی ہو گئی. اسی میں یہی ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی تھی نا عادت شریفہ، کہ کبھی ڈانٹتے نہ تھے، کبھی بھی ڈانٹتے نہ تھے. ہاں دین کی کوئی بات میں ہم کوئی بات ایسی گستاخی کر دیتے یا کوئی بے ادبی کر دیتے ہم سے ہو جاتی، تو وہ اس پر حضرت والا کا چہرہ مبارک بالکل سرخ ہو جاتا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی. آپ کا نمونہ تھا کہ حضرت کا چہرہ ایک مرتبہ حضرت کے حجر شریف میں ایسی طرح، جیسے یہاں بیت الخلاء ہے تو بیت الخلاء تھا، حضرت تو عجیل تھے لیکن سہارے سے جاتے تھے، تو ایک مرتبہ میں کسی کام سے حضرت ہی کے کام سے بیت الخلاء میں گیا، استعمال کرنے نہیں، حضرت ہی کے کام سے میں گیا، روشنی میں نے جلائی اور اندر جا کے میں نے وہ کام کر کے کچھ رکھنے گیا تھا یا کیا، باہر آیا تو ہماری عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، آج بھی بگڑی ہوئی ہیں، تو روشنی بجانا میں بھول گیا. ہمارے یہی تھا بھائی جلیے جلیے، پنکھا چل رہا ہے وہاں چل رہا ہے. اب تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اب تو پیسہ ایک ایک یونٹ کا جو ہے اس پہ دم نکلتا ہے آدمی کا، لیکن یہ پہلے کی بات ہے جب بجلی بہت سستی تھی. تو جیسے ہی میں باہر آیا اور میں نے دروازہ بھی بند کر دیا اور حضرت کے پاس آ گیا، حضرت کو دیکھ رہا ہوں کہ حضرت کا چہرہ انتہائی سرخ ہو گیا اور حضرت بار بار وہ سوئچ کی طرف دیکھ رہے ہیں. پھر احساس ہوا کہ ارے ہم نے روشنی نہیں بجھائی، روشنی بجھا دی. اس کے بعد سے جو ہے وہ حضرت کا یہ فعل، چہرے مبارک کا سرخ ہو جانا، اس کی یہ برکت ہے کہ آج تک جو ہے وہ ہم خود بھی احتیاط کرتے ہیں. اور ہم ایسے نالائق کہ ہم پہلے سمجھے کہ بھائی بجلی کا بل زیادہ آئے گا، تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے، تو صحیح ہے یہ بھی. لیکن وہاں کیا معاملہ تھا، وہاں ہر دم اللہ پہ نظر تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اسراف پسند نہیں. جگہ جگہ اللہ فرمان ولا تصرفوا ولا تصرفوا، اسراف مت کرو، ضرورت پوری ہو گئی اب اس نعمت کو فوراً موقوف کر دو، روک دو. یہ وہاں مقصد نہ تھا کہ پیسہ خرچ ہوگا بل زیادہ آئے گا، وہاں تو یہ خال خال دور دور بھی یہ معاملہ نہ تھا، وہاں تو ہر وقت اللہ اور رسول پر نظر تھی کہ اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرنے سے ہی دونوں جہان کی فلاح ہے. اب ہم نے نیت کی کہ بجلی کا بل بچے گا، ایک یہ نیت ہے، اور ایک یہ نیت کرنا کہ اللہ ناراض ہوں گے بھائی، تو اس میں دنیا کا فائدہ تو خود بخود آ گیا اور عمل ہمارا عبادت میں شمار ہو گیا، بڑھ گیا. ولا تصرفوا، اللہ کا حکم پورا کیا کہ ہم اسراف نہیں کرتے. اب وضو کے اندر پانی بہا رہے ہیں. اب حدیث میں آتا ہے کہ جب تم دو رکعت نماز پڑھو اچھی طرح وضو کیا کرو. اب اچھی طرح کا یہ مطلب ہے کہ خوب پانی بہاؤ، خوب نہا. بعض لوگ وضو کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے نہا کے غسل کر کے آ رہے ہیں، اور حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر کہنا ہی کیا ہے، آپ جیسی کوئی نقل تو کرنا مشکل ہے، بلکہ نہ تقریباً ناممکن ہی ہے کہ جس پانی سے آپ وضو کرتے تھے وہ پیمانہ اتنا سا ہے، اس کی کچھ مقدار بھی لکھی ہے کہ یعنی ایک کلو سے بہت کم ہے وہ، اس میں آپ وضو کر لیا کرتے تھے. اور ہم نے دیکھا ہے وہ پیمانہ، جو وہ جتنا پیمانہ تھا وہ دیکھا ہے، اور اب تو وہ عام بھی ہو گیا ہے، وہ عام بکتا بھی ہے وہ پیمانہ. وہ جو یعنی سینہ بہ سینہ، سلسلہ بہ سلسلہ ایک پیمانہ چل رہا تھا، اس کی جو ہے پیمائش لوگوں نے لے کر اس کی نقل بنا لی ہے. تو وہ پیمانہ یہ مراد ہے، تو وہ بھی برکت والی چیز ہے، اس کو دیکھنا. تو غرض یہ کہ اب یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اچھی طرح وضو کرنے کا کہ آپ پانی بہے چلے جائیں، پانی کا اسراف ہے. آپ منہ دھو رہے ہیں، چیپڑ نکال رہے ہیں لیکن نل کھلا ہوا ہے، ہاتھ دھو رہے ہیں نل کھلا ہوا ہے، مسح کر رہے ہیں نل کھلا چھوڑا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، کہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ گناہوں کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے ہاں پانی دستیاب نہیں ہے، بےچارے غریب لوگ ہیں بہت سے، پانی بھر بھر کے لاتے ہیں، میں نے مسجد میں دیکھا ہے وہی لوگ نل پورا کھلا چھوڑ دیتے ہیں، فل کھولتے ہیں. اور اس سے وہ مجھ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ گناہوں کی شامت عمل رزق میں تنگی کا سبب بالکل دیکھ لیا آنکھوں سے، حقیقت بھی یہی ہے. تو غرض یہ کہ ایک بات کہاں سے چلی تھی اور کہاں پہنچ گئی، ٹائم بھی کتنا ہو گیا. تو حضرت پھول پوری رحمہ اللہ اتنے بڑے پائے کے عالم تھے، اور حضرت پھول پوری رحمہ اللہ کی خدمت میں بھی بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدثین حاضر ہوتے تھے بالکل فنائیت کے ساتھ، اور بڑا عالم ان کو مانتے تھے، بڑے عالم تھے بھی، اور ایسے عالم تھے حالانکہ زمیندار تھے، پیسہ اپنا استعمال کرتے تھے. تو مدرسے کی لیے حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی مدرسے میں آپ کا صدر مدرس کے لیے تقرر ہو رہا ہے، کیا تنخواہ لیں گے آپ، کیا تنخواہ؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت چنے چبا کے پڑھا دوں گا. چنے، ایسے تقوی والے تھے، ایسے اخلاص والے تھے، ایسے بے غرض تھے خدا تعالیٰ کے راستے میں چلنے والے. اگرچہ تنخواہ لینا بالکل جائز ہے، بلکہ مستحسن ہے، وہ پاک اور حلال آمدنی ہے. ایک آدمی اپنی دنیا کمانے کا وقت جو ہے وہ دین کی خدمت میں صرف کر رہا ہے، یہ اس کا اصول ہے. کہ اگر وہ دنیا کماتا تو وہ لاکھ روپے مہینہ کما سکتا تھا، لیکن بیچارے ہمارے اساتذہ کرام جو مدرسے میں ہیں، ان کی تنخواہیں سن کر ہمارے تو پانی پانی ہو جاتے ہیں ہم، اور ہمارے سر جھک جاتا ہے کہ جتنے معمولی جو ہے وہ مشاہدے پہ وہ کام کرتے ہیں، بس وہ خدا تعالیٰ ان کو برکت دے دیتا ہے جو زندگی گزارتے ہیں، ورنہ کہاں اتنی رقم میں جو ہے. بعض لوگوں کا تو ایک مہینے کی تنخواہ ان کا اور ایک دن کا خرچہ برابر ہوتا ہے، بعض کا اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے، اپنی اپنی بات ہے حیثیت کی. تو غرض یہ کہ ایسے بڑے عالم تھے اور ایسا اخلاص تھا کہ جو ہے وہ عرض کیا کہ حضرت چنے چبا کے پڑھا دوں گا. اور اپنے یکے میں بیٹھ کر تشریف لے جا رہے ہیں، کھانا گھر سے ساتھ لے جا رہے ہیں، اور وہاں سردی کے دنوں میں کھانا ٹھنڈا ہو گیا. تو اب کسی نے کہا کہ حضرت لائیے ہم کھانا آپ کا گرم کر دیتے ہیں. کہا کہ نہیں بھائی، مدرسے کی آگ استعمال نہیں کرنی، وہ لکڑی استعمال نہیں. کہا کہ حضرت لکڑی جل چکی ہے، اب راکھ رہ گئی ہے وہ گرم ہے، اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، آپ دے دیجئے اس پہ گرم کر دیتے ہیں. کہا کہ نہیں بھائی، موضع تہمت سے بھی تو بچنا چاہیے، لوگ کہیں گے کہ یہاں یہ چیز استعمال کر رہے ہیں، کہتے تو یہ ہیں کہ ہم نہیں استعمال کرتے، چنے چبا کے پڑھائیں گے، اب کسی کو کیا معلوم کہ اس میں اب لکڑی ختم ہو چکی ہے، بجھی ہوئی راکھ ہیں، وہ بھی استعمال نہیں فرمائیں. ایسا تقوی والے، ایسے شیخ کی صحبت میرے شیخ نے 17 سال تو مسلسل جنگل میں ویرانے میں ہمارے حضرت رحم، اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالی جب پہلی مرتبہ حضرت پھول پوری رحمہ اللہ کی خدمت میں خط لکھ کر اجازت سے حاضر ہوئے 40 دن کے لیے، تو ہمارے حضرت کا مزاج بھی ایسا عاشقانہ تھا، اور حضرت پھول پوری رحمہ اللہ بھی ایسے مزاج کے عاشقانہ تھے، اللہ کا عشق و محبت اس درجہ جو ہے وہ تھا. تو جب ہمارے حضرت نے حضرت پھول پوری رحمہ اللہ کو دیکھا تو بال بکھرے ہوئے، گریبان کھلا ہوا، یعنی اپنی زیب و زینت سے بے نیاز تھے. وہ بالوں کا درست کرنا اور رہنا تو اچھے حال میں چاہیے، لیکن وہ بالکل اس سے بے نیاز ہو گئے تھے، اپنے آپ سے ہی بے خبر ہو گئے تھے. وہ یہ اللہ کے عشق میں یہ حال ہو گیا، اور اللہ کی محبت کے نعرے لگا رہے تھے. بس ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہی میری جگہ ہے، مجھے ایسا ہی پیر چاہیے تھا. پھر وہ رہ پڑے 40 دن، اور فرمایا کرتے تھے کہ اس 40 دن کا نور آج بھی میرے سینے میں محسوس ہوتا ہے, اس 40 دن کا نور. بہرحال بتانا, پتہ نہیں کیا میں کہنا چاہ رہا تھا. آپ بار بار گھڑی 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 کیوں دیکھتے ہیں؟ گھڑی 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 نہ دیکھو, مجھے دیکھ لو, پھر معلوم نہیں کب میری روانگی ہو, پھر آپ کہو گے کوئی تھا جو ہمیں مسکرا کے دیکھتا تھا, کوئی تھا تو ہمیں ڈانٹتا بھی تھا, کوئی تھا تو ہمیں یہ کہتا تھا وہ کہتا تھا, کہاں چلا گیا وہ؟ پھر کیا آپ کریں گے؟ پھر کوئی دوسرا پھر تلاش کریں گے؟ لیکن کبھی کبھی تو میں یاد آؤں گا نا کہ نہیں آؤں گا کہ کوئی تھا. اب جس کے دل میں جو بھی اللہ تعالیٰ ڈال دے نیک گمانی, تو اس درجے کی خدا تعالیٰ مجھے مخلوق کے نیک گمان سے بڑھ کے بنا دے. تو پتہ نہیں میں کہا کیا کہہ رہا تھا شروع میں. ہاں ہاں, وہ ایک بات یہ رہ گئی درمیان میں, بتا تو چکا تھا تقریباً بات, لیکن یہ بات رہ گئی کہ مدرسہ بیت العلم جو ہے کوئی معروف مدرسہ نہ تھا, چند طلباء تھے وہاں. تو انہوں نے کہا کہ ہم دیوبند جا رہے ہیں, تو وہاں کے ادارے کو پوری دنیا جانتی ہے اور وہاں کی سند ملے گی تو ساری دنیا میں ہماری عزت ہوگی. کیا ہوگا؟ ہماری عزت ہوگی ساری دنیا میں. تو میرے شیخ رحم اللہ نے فرمایا کہ بھائی میں عزت کے لیے نہیں, رب العزت کے لیے پڑھا, عزت کے لیے نہیں رب العزت کے لیے پڑھا. یہ باتیں ہیں ہمارے بزرگوں کی, الحمدللہ ہمارے شیخ اول رحمہ اللہ کی. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے, ہم تو حضرت والا کی ایک ذرہ برابر بھی قدر نہیں کر سکے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. اب تعلیمات رہ گئی ہیں اور اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ ہمیں شیخ اول کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دوسرے شیخ ایسا ملے. ہم تو ہمارا گمان یہی ہے کہ اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی سے خدا تعالی نے ہمیں تعلق نصیب, ہمارا گمان تو یہی ہے. گمان رکھنے پہ کوئی کسی کا گلیوان نہیں پکڑ سکتا. جب ایک کالی کلوٹی سے جب کوئی عاشق ہو جاتا ہے تو اس کے گمان کو کوئی پکڑ سکتا ہے کہ تو اس پہ کیوں عاشق ہوا؟ ہاں بھائی, کالی ہے, ناک کی چپٹی ہے. وہ نائجیرین لوگ ہمارے حضرت بنگلہ میں فرماتے ہیں, تھوڑا تھوڑا ہمیں سمجھ میں آتا ہے, تو فرماتے ہیں کہ بھائی عاشق ہونے میں کیا کوئی خوبی, کوئی اس کا قانون نہیں ہے جس پہ دل آ گیا. اب کالا جو ہے گورے کو پسند نہیں کرتا, یہ خدا تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے کہ کالا انسان جو حبشی ہیں وہ کالی ہی کو پسند کرتے ہیں. ویسی ہی موٹی ناک ان کو پسند ہے, موٹے موٹے ہونٹ ان کو پسند ہیں. اب اس پہ کوئی جا کے ان کو جرم لگا سکتا ہے, تعزیر لگا سکتا ہے کہ تم اتنے بدصورت, کیونکہ ہمارے لیے بدصورت ہے اس کے لیے خوبصورت ہے. اب جیسے میں نے بتایا نا کہ وہ لڑکا جو ہے اس نے علیحدگی کر لی کہ میں اس کے پاس جاؤں گا ہی نہیں, یہ بدصورت ہے, اب کیا کر سکتے ہیں. تو دل کا معاملہ ایسا ہے. تو ہمارے تو گمان یہی ہے, اور صرف میرا نہیں بڑے بڑے علماء محدثین کا گمان یہی ہے. گمان اقرب الی الیقین ہے. یقین کا درجہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے, لیکن گمان اقرب الی الیقین کہتے ہیں اس کو, کہ یقین کی حد تک یہی ہمارا گمان ہے کہ اپنے وقت کے. ابھی بھی یہی حال ہے الحمدللہ, مرشد ثالث تیسرا شیخ الحمدللہ ہمیں ایسا ملا ہے کہ کتنے بڑے بڑے علماء, ہزاروں کا مجمع تھا کل کی مجلس میں, اور ان میں زیادہ تر علماء تھے, کثرت سے علماء ہیں ہمارے شیخ سے جنہوں نے رجوع کیا. اتنے بڑے محدث ہیں ہمارے شیخ, اور اتنے بڑے حکیم الامت کے عاشق ہیں, اور بزرگوں کے اکابر کی تعلیمات پر 100% ہمارے حضرت کا عمل ہے, اور اتنا گہرا علم ہے کہ احادیث مبارکہ کی, قرآن پاک کی آیات کی ایسی تشریحات ہوتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو ہمارا گمان اب بھی ہے, اب تیسرے شیخ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا شیخ عطا فرمایا. اب یہ اس کی تو وقت بچا ہی نہیں, وقت تو بہت ہے ہمارے پاس تو, لیکن آپ لوگوں کے پاس ہاں, مگر یہ کہ ہمارے پاس تو نماز کے بعد بھی وقت ہے, رات کو بھی وقت ہے, دن میں بھی وقت ہے. ہمارا تو ناکارا آدمی ہوں, بیکار آدمی کا بوریے پہ پڑے رہنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال اس کے لیے ہے کہ جو کام والا آدمی ہے, جاب کرتا ہے, نوکری کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, پھر بھی وہ اللہ والوں کے پاس آتا ہے, دین کی محنت کرتا ہے, اصل کمال اسی کا ہے. بیکار آدمی, ریٹائرڈ آدمی بوریے پہ تسبیح لے کے بیٹھ گئے, کیا کمال کیا آپ نے. تو ہمارا تو یہ حال ہے, لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ اپنے کام کاج ذمہ داریاں کوئی ایک طرف کر کے آتے ہیں. تھوڑا سا میں کوشش کر لیتا ہوں نا, پڑھ لوں. وہ کوئی بات تو مکمل ہو گئی نا, کوئی بات ایسے نہیں گئی درمیان میں. ہاں بزرگوں کے تذکرے پہ یہ بڑے بڑے محدثین و علماء نے لکھا ہے کتابوں میں, مولا علی قاری رحمہ اللہ نے, علامہ علوسی رحمہ اللہ نے, کیسے کیسے حوالے ہمارے حضرت والا کے ایسے علوم ہیں کہ حضرت والا کو صفحہ بھی یاد رہتا تھا, ایسی حافظت تھا ہمارے حضرت کا کہ فلاں کتاب میں روح المعانی 14 جلدوں پر ہے, 14 جلدوں پر, اور عربی زبان میں ہے. اور علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمہ اللہ ہمارے حضرت سے ہم نے سنا کہ یہ چاند کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے, زمانے میں ان کے پاس چراغ کے تیل کے پیسے نہیں تھے, علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ, تو یہ چاند کی روشنی میں پڑھتے تھے اور لوگ ان پہ ہنستے تھے. اب جب یہ اللہ نے ان کو نوازا تو لوگ ان کی جوتیاں اٹھاتے تھے. اور 14 جلدوں میں قرآن پاک کی سب سے مشہور اور معروف جو عرب میں بھی مستند ہے, روح المعانی اس کا نام ہے, تو یہ اس کے مصنف ہیں. تو ایسے ایسے حوالے ہمارے روح المعانی, فلاں صفحہ یہ لکھا ہوا ہے, مرقات شرح مشکات میں یہ لکھا ہوا ہے, فتح الباری میں یہ لکھا ہوا ہے, اور فلاں صفحے پہ لکھا ہوا ہے, فٹافٹ بتا دیتے تھے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ فلاں نے فلاں نے یہاں لکھا ہے, فلاں نے یہاں لکھا ہے, فلاں نے. اللہ اکبر. تو اسی پہ وہ شعر بھی یاد آ گیا, مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے فرمایا ہے, جو آ سکتے نہیں وہم و گما میں اسے کیا پا سکیں گے, اسے کیا پا سکیں لفظ و معنی, ہے نا, ہاں اسے کیا پا سکیں لفظ و معنی, کسی نے اپنے بے پایا کرم سے مجھے خود کر دیا روح المعانی. دل جو ہے نا, دل اس پر وہاں سے واردات ہوتی ہے. حضرت سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا ہے واقعہ, یا ان کے بھائی کا ہے, کہ وہ ایک مرتبہ مسجد کی صفائی کر رہے تھے, ویران مسجد تھی غیر آباد, انہوں نے دیکھا یہاں مٹی ہے, یہ ہے, اس کی صفائی کر رہے تھے, مسجد کی صفائی, اور اس کے بعد جو کتاب لے کر بیٹھے تو دیکھا کہ اس میں کچھ بھی حروف نہیں ہے, نظر ہی نہیں آ رہا, یہ لکھا میرے سامنے نظر آ رہا ہے نا, ان کو صفحہ بالکل سفید نظر آ رہا ہے, ابیض, کچھ بھی نہیں اس میں لکھا. تو بہت پریشان ہوئے, بار بار کتاب کھولی, آنکھیں ملی, کچھ نظر نہیں آ رہا. تو جا کے اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوئے کہ حضرت یہ معاملہ ہے, کتاب کھولوں کچھ نظر نہیں آ رہا, سب چیز نظر آ رہی ہے, کتاب کھولوں سفید کاغذ. تو شیخ بھی پڑھے پائے کے تھے, فرمایا کہ بھائی یہ معاملہ ہے, کہ حضرت یہ معاملہ ہے, کہا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خود پڑھائیں گے, یعنی علوم لدنی اس کو حاصل ہو جاتے ہیں. یہی ہے کہ قم کیس دریا ترو راہ شبد پیشے او جیہون ہا, جیہون دریائے جیہون ہے نا, جیہون ہا یعنی بہت سارے دریا, کثیر دریا اس کے سامنے دوزانہ ہو کے بیٹھتے, اس مٹکے کے سامنے. کیا وجہ کہ اس کا تعلق ایک غیر محدود لامحدود سمندر سے ہو چکا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بھائی؟ تو یہ ہے بات. اب یہاں یہ وہ نظر کی حفاظت کا مضمون اور اس سے متعلق اشعار ہیں. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے پوتے حضرت مولانا ابراہیم صاحب, وہ بھی ہمارے حضرت والا کے خلیفہ ہیں, ماشاءاللہ وہ جب بیان کرتے تھے تو 1.5-2.5 گھنٹے جمعے کے دن اور رمضان میں, تو وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی نہ کھانا پینا ہے آپ لوگوں کو, نہ کچھ, پھر آپ کو کیا فکر ہے. اب ہمارے تو بہت سی فکریں ہوتی تھیں بھائی, آپ تو ممبر پہ ہیں, ہم آپ کی تابع ہیں, کیا کریں, اٹھ کے بھی نہیں جا سکتے. تو وہ 1.5-2.5 گھنٹے بعد وہ فرماتے تھے بھائی آپ لوگوں کو کیا فکر ہے, کیوں بے چین ہیں. یہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے اشعار ہیں, اور اسی مضمون جو حسن مجازی کا جو مرض ہے, عشق مجازی کا یا فسق مجازی کا, یہ اس کے مرض سے متعلق ہے. ہاں پھول ان کے صدا بہار اب میری آواز کو برداشت کریں, کیونکہ ایکو سے آواز ذرا خوشنما ہو جاتی ہے. اب خوشنما نہیں لگے گی لیکن اشعار تو سمجھ میں آنے چاہیے نا. پھول ان کے سا صدا بہار نہیں قلب جو غم سے ہم کنار نہیں. میرے خیال ہے یہ پورے نہیں ہے, اس میں نکالو ذرا یار, یہ تو اس کا مصرع نہیں ہے. پھول پھول ان کے صدا بہار نہیں, یہ عنوان ہے, ہے نا, یہ عنوان ہے اشعار کا عنوان ہے پھول ان کے صدا بہار نہیں. شعر یہاں سے شروع ہو رہا ہے. قلب جو غم سے ہم کنار نہیں, یعنی اللہ تعالی کے غم سے. قلب جو غم سے ہم کنار نہیں, خار صحرا ہے گل عذار نہیں, خار صحرا ہے گل عذار نہیں. ارشاد فرمایا یعنی جس قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر نہیں, یہی دو باتیں ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں کہ جن احکام کو اللہ نے فرض کیا ہے ان کاموں کو کرنا اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے بچنا, یہ دونوں ملا کر جو ہے یہ تقویٰ کا چراغ روشن ہوتا ہے. یہ کسی ایک چیز سے چراغ روشن نہیں ہو سکتا, جس طرح یہ روشنی جل رہی ہے یا پنکھا چل رہا ہے تو اس میں ایک پلس کی تار ہے ایک مائنس کی تار ہے. تو پلس کی تار دین کے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا, اور مائنس کی تار یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے اور اللہ کے منع ہوئے کیے ہوئے کاموں سے بچنا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر نہیں ہے جس کو, وہ اگرچہ بظاہر گلعذار یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عیش میں ہے, گلعذار میں ہے, گلعذار مانے پھولوں کا باغ, بذات خود اس کی ذات پھول معلوم ہوتی ہے, بظاہر عیش میں نظر آتا ہے لیکن اندر سے در حقیقت وہ کانٹا ہے اور خار ہے, کیونکہ اللہ کی محبت سے یہ خالی ہے. کانٹوں کے اوپر پھول نظر آ رہا ہے لیکن اندر سے وہ خار صحرا ہے. یہ ظاہری حسن اور یہ ظاہری عیش چند دن میں ختم ہو جائے گا. قلب جو غم سے ہم کنار نہیں, خار صحرا ہے گل عذار نہیں, موسم گل جو کل خزاں ہوگا, موسم گل جو کل خزاں ہوگا, اس خزاں کو سمجھ بہار نہیں, اس خزاں کو سمجھ بہار نہیں. ارشاد فرمایا کہ موسم گل یعنی حسینوں کا جو رنگ برنگ حسن آج نظر آ رہا ہے, کسی کی آنکھ پر کہتے ہیں کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے, تو مشہور شعر ہے, ہم نے بھی اردو ادب میں پڑھا ہوا ہے, میر تقی میر اور پتہ نہیں کس کس کو, وہ کالج میں آپشن تھی کہ آپ یا تو گلابی اردو لے لیں یا عام اردو لے لیں, ہم نے کہا ہم تو دہلی والے ہیں, اردو ہم اہل زبان ہیں, تو ہمارے لیے گلابی اردو تو بالکل بچوں سے بھی گئی گزری ہے, تو ہم عام اردو لے, ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہم نے دیکھا بھی نہیں سلیبس کو, کتاب اٹھا کے دیکھا ہی نہیں. وہ اٹھایا تو اس میں سارے کا سارا یہی مرزا غالب, میر تقی میر, مومن خان مومن, فلاں فلاں, اور ایک شعر کی ہمارے پروفیسر تو وہ لکھواتے تھے شرح ڈھائی ڈھائی صفحے کی, بڑا جو رجسٹر پہلے ہوتا تھا. یا اللہ یہ کیا مصیبت آ گئی, مجھے اس سے بالکل لگاؤ نہ تھا تو اردو میں میں فیل ہو گیا. ایک یہ میری سمجھ سے باہر تھا, اور ایک فزکس کا جو پریکٹیکل کراتے تھے نا, وہ پینڈولم کی وہ کاؤنٹ کرو اور یہ کرو, اوف ہو, تو دونوں میں فیل ہو گیا. فزکس میں اچھے نمبر آئے مگر اردو میں فیل ہو گیا اور پریکٹیکل میں فیل ہو گیا. اور پرنسپل کی لاکھ خوشامد کری, اس نے کہا نہیں اس سال داخلہ نہیں ملے گا, آپ دوبارہ ریپیٹ کریں فرسٹ ایئر. تو پھر میں نے آدھا, اب آپ لوگ تو اپنے ہی ہیں, آدھا چھوڑ کے میں جو ہے وہ بھاگ گیا, پھر میں نے پڑھائی نہیں کی. کچھ حالات کی مجبوری بھی تھی, بعض دوستوں نے کہا کہ تم نے بہت غلط کیا, میں تو پری انجینئرنگ میں پڑھ رہا تھا, اب کہاں پری انجینئرنگ اور کہاں یہ اردو میر تقی میر, اور یہ کہاں ہمارا ذہن کیا تھا انجینئر بننے کا, اب یہ جو شاعری کے انجینئر تھے ان کو پڑھنا پڑ رہا تھا, تو اس میں بھی فیل ہوا, اس میں بھی فیل ہوا. پھر وہ کاروبار میں لگ گیا, بعض دوستوں نے کہا کہ تم کہاں پھنس گئے یہاں, میں نے کہا یار سارے پڑھ لکھ لیں گے تو یہ کاروبار کون کرے گا, تو چلو میں کاروبار میں آ گیا. اب کتنے پڑھے ہوئے جوتیاں چٹکا رہے ہیں, ان کو جاب نہیں مل رہی. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اچھا کھلایا پلایا. روزی تو اللہ تعالیٰ کے دروازے ہیں جہاں وہ لگاتے ہیں. کہاں ہیں وہ؟ ہاں. تو اس شعر پہ مجھے وہ یاد آ گئے کہ وہ اشعار ہم نے پڑھے ہوئے ہیں, رٹے ہوئے بھی ہیں. تشریح بھی رٹنی پڑتی تھی, دو دو ڈھائی ڈھائی صفحے کی ایک شعر, اور جس نے زیادہ صفحے بھرے اس کے زیادہ نمبر, چاہے وہ عقل کی بات ہو یا عقل سے پیدل ہو. ڈھائی صفحے ہے زیادہ نمبر, ایک صفحہ ہے کم نمبر. تو فرمایا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو اسے عارضی حسن گلاب کی طرح نظر آتا ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ پھر وہی پنکھڑی ہتھکڑی بن جاتی ہے, پھر وہی پنکھڑی جیسے اس کے ساتھ ہوا. ابھی تو تازہ واقعہ ہے نا, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ابھی موقع ہے, خدا تعالیٰ اسے عقل سلیم دے دے, رجوع کی توفیق دے دے, گھر پھر سے آباد ہو جائے. تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ پھر وہی پنکھڑی ہتھکڑی بن جاتی ہے, اور اس کا سلسلہ آج کل جو ہے کوئی یعنی لامحدود ہو گیا ہے. کیونکہ آج یہ پسند آ گئی, کل وہ بدنگاہی کی وجہ سے کل وہ پھیکی لگنے لگے گی, وہ ہتھکڑی معلوم ہونے لگے گی, کوئی نئی پنکھڑی کی تلاش میں چلا جائے گا, ہے نا بڑے صاحب؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں عبد الحفیظ, اپنے پیچھے والے سے بھی پوچھ رہا ہوں بڑے دیا, اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی چلو چھوڑو یہ عام کہنے کی بات نہیں ہے. تو اس لیے میں سفید بال والا میں بھی ہوں, گھبراؤ نہیں, اپنے کو بھی کہہ رہا ہوں. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے نا کہ دھوکہ نہ کھائیو کسی ریشے سفید سے, ہے نفس نہا ریشے مسود لیے. یہ سفید داڑھی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ فنا الفنا ہو گیا, شیخ فانی ہو گیا. نفس جوان رہتا ہے, خواہشات جوان رہتی ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ مرد بوڑھا نہیں ہوتا, اس کا یہی مطلب ہے. ورنہ تو طاقت تو ہے کہ انسان ایک وقت ہوتا ہے جواب دے جاتی ہے, لیکن مقصد یہ ہے کہ خواہشات جوان رہتی ہیں. تو فرمایا کہ اسے عارضی حسن گلاب کی طرح نظر آتا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پھر وہی پنکھڑی ہتھکڑی بن جاتی ہے. تو موسم گل جس زمانے میں بہار آئی ہوتی ہے اسے موسم گل کہتے ہیں, چاروں طرف پھول کھلے ہوتے ہیں. تو اس دنیا کے حسین جو چاروں طرف نظر آ رہے ہیں یہ بہار نہیں ہے, دراصل خزاں ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھا دے, دل میں اتار دے کہ یہ خزاں ہے جس میں پتے جھڑ جاتے ہیں, اس کا انجام خزاں ہونے والا ہے. اس لیے اس تھوڑی دیر کی چمک دمک سے دھوکہ نہ کھاؤ. جیسے خواجہ صاحب رحم اللہ نے فرمایا تھا, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنا, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بہ اندازے بہار آئی ہے. وائسرا ایک مرتبہ دہلی آ رہا تھا تو اس کے آنے کی خوشی میں وہاں سجایا گیا تھا اس کو. اس کو دیکھ کے خواجہ صاحب نے یہ شعر فرمایا تھا, لیکن یہ شعر یہیں فٹ ہوتا ہے یہیں کے لیے. رنگ رلیوں کی زمانے پہ نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو اندازے باہر آئی. یعنی جب وہ جب چلا جائے گا یہ ساری جھنڈیاں اور بتیاں سب اکھڑ جائیں گی, ویسا ہی ویران ہو جائے گا. تو اصل میں خزاں ہے, انداز اس کا بہار کسا ہے. اور حضرت والا کا شعر ہے, ان کے عارض کی عارضی ہے بہار, پھول ان کے صدا بہار نے. موسم گل جو کل خزاں ہوگا, اس خزاں کو سمجھ بہار نہیں. ان کے عارض کی عارضی ہے بہار, پھول ان کے صدا بہار نہیں. حضرت والا رحمہ اللہ کا شعر, جسے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ نے پسند فرمایا. جب حضرت والا رحمہ اللہ ناظم آباد میں تشریف فرما تھے اس وقت حضرت والا کا یہ شعر ہوا تھا, اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کو سنایا تو بہت پسند فرمایا. کیونکہ عارض کہتے ہیں گال کو یہ چہرہ, اور عارضی جو چند دن کا ہو یعنی غیر مستقل. تو حضرت والا نے ایک شعر بھی اس پہ فرمایا تھا, ان کے عارض کو لغت میں دیکھو کہیں مطلب نہ عارضی نکلے. ان کے عارض کو لغت میں دیکھو, عارض کا مطلب تو دیکھو کیا ہے, عارض کا مطلب عارضی, اور شاعر لوگ گال کو کہتے ہیں. تو ان کے عارض کو لغت میں دیکھو کہیں مطلب نہ عارضی نکلے. ان کے عارض یعنی گال کو جس پہ لوگ شعر کہتے ہیں کہ پھول جیسے ہیں, مختلف تشبیہات دیتے ہیں. تشبیہات پہ ہمارے حضرت سید سرور صاحب یاد آ جاتے ہیں. تشبیہات ان کی سنو تو پتہ چلے حسن کیا چیز ہے. کہتے ہیں ارے تیری آنکھیں ہیں کہ مٹر کے دانے, تیری انگلیاں ہیں کہ لیلا کی ککڑیاں, لیلا کی پسلیاں, اور تیرے گال ہیں کہ ٹماٹر جیسے. ارے تو حسینہ ہے یا سبزی منڈی ہے؟ بڑے مزے مزے کی بات وہ سناتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کے عارض یعنی گال کو جس پہ لوگ شعر کہتے ہیں کہ وہ پھول جیسے ہیں, مختلف تشبیہات دیتے ہیں. کوئی گلاب کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. چودھویں کی رات تھی, شب بھر رہا چہرہ تیرا, کچھ نے کہا کہ چاند ہے, کچھ نے کہا چہرہ تیرا. تو یہ ایسے مبالغہ آرائی کرتے ہیں. عارض چہرے کو کہتے ہیں. اگر ان کے اگر ان کے عارض کو لغت میں دیکھو کہیں مطلب نہ عارضی نکلے, کیونکہ ان کے عارض کی عارضی بہار ہے. عارض اور عارضی میں کتنا مزہ ہے. پھول ان کے صدا بہار نہیں, یعنی عارض عارضی چیز سے دل لگانا حماقت ہے. اس کے چہرہ پھول کی طرح ہے اور ان کا عارض پھول کی طرح ہے. یہ صدا بہار نہیں, مرجھانے والا ہے. بس اس لیے اس سے دل لگانا احمقوں کا کام ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ابو علی سینا جو بڑا حکیم تھا, یورپ کی ساری میڈیسن اسی کے اصولوں کے تحت نکلی ہے. اسے فادر آف میڈیسن کہتے ہیں, لیکن مسلمان تھا اس واسطے اس کا نام دبا دیا. وہ کہتا تھا کہ حسن فانی پر عاشق ہونے والے سب بے وقوف ہیں. بے وقوفوں کا یہ مرض ہوتا ہے. غالب نے بھی کہا کہ حالانکہ خود ساری زندگی اسی میں مبتلا تھے, دنیاوی شاعر تھے. کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا, کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا. عشق مجازی یہ پاگلوں ہی کا کام ہے. عشق مجازی پاگلوں کا کام ہے. اور غالباً انہی کا یہ جو جڑی بوٹی آتی ہے نا, جس کو آج کل یہ کیا ہے کوفر, اس میں کیا ہوتا ہے, کون سا لیف ہوتا ہے, آئی وی لیف. اس کا نام ہے, اس کا طبی نام طب یونانی میں, اس کا نام ہے فارسی میں عشق پیچا. عشق پیچا یہ ایک پودا ہے جو کسی ہرے بھرے درخت کو اگر لپٹ جائے وہ بیل, تو وہ اس کو سکھا دیتا ہے. خود سارا اس کا وہ چوس لیتا ہے, خود بڑھتا رہتا ہے اور وہ پودا سوکھ جاتا ہے. شاید آپ نے دیکھا ہو, ایک بیل ہوتی ہے, اس کو آئی وی لیف انگریزی میں کہتے ہیں. آپ تو ماشاء اللہ محقق آدمی ہیں, شاید آپ کو زیادہ پتا ہو. ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جس درخت پہ چڑھ جاتا ہے بیل ہے یا پودا, تو وہ درخت سوکھ جاتا ہے. تو اس کا نام ہے عشق پیچا. تو کتنی بڑی ہے ہمارے لیے عبرت کی بات ہے کہ یہ عشق جس کو سوار ہو جاتا ہے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ معشوق نہیں ملتا تو دبلا پتلا ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ وزیر اعظم ملک کا پاگل خانے کے معائنے کے لیے گیا. دیکھو بھائی اس میں ہنسی مزاج ہے نا, تو یہ بھی اس کو بھی دین سمجھو. یہ نہ سمجھو کہ یہ غفلت میں, یہ سب عبرت کی باتیں ہیں, عبرت ہی کے لیے کہی جا رہی ہیں. ہمارے بزرگوں نے لطائف سنائے ہیں, ہنسی مذاق کیا, تاکہ بشاشت بھی پیدا ہو اور اس میں عبرت کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے. تو وزیر اعظم گیا پاگل خانے کے معائنے کے لیے. تو وہاں ایک شخص ٹھیک ٹھاک کھڑا ہوا تھا. تو پہلے وہ جب گئے تو وہ پاگل خانے کا جو مینیجر تھا یا ڈائریکٹر تھا وہ بھی ساتھ ہو لیا, اور دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوئے ٹھیک ٹھاک. اس نے کہا کہ بھائی یہ تو جو ہے ٹھیک معلوم ہوتا ہے, لاؤ اس سے پوچھیں کیا بات ہے, تم یہاں پاگل خانے میں کیوں ہو. تو کہا کہ بھائی تم یہاں تو ٹھیک ٹھاک معلوم ہوتے ہو, تم جو ہے یہاں کیوں ہو. اس نے کہا کہ تم کون ہو. اس نے کہا میں ملک کا وزیر اعظم ہوں, معائنے کے لیے آیا ہوں. کہ ہاں پہلے میں بھی یہی کہتا تھا. پھر وہ انہوں نے کہا اچھا یہاں سے تو کھسکو بھائی, یہ بھی کھسکا وہ معلوم ہوتا ہے. آگے چلے تو ایک کوٹری میں مختلف کوٹریوں سے ہوتے گزرے, ایک کوٹری سے آواز آ رہی تھی شبنم شبنم شبنم. وہ ڈائریکٹر سے پوچھا کہ بھئی اس کے ساتھ کیا ٹریجڈی ہو گئی, ویری سیڈ. اس نے کہا کہ یہ بیچارہ کسی لڑکی سے عشق کرتا تھا, وہ بیچاری کسی اور کی ہو گئی اور اس کے عشق میں یہ پاگل ہو گیا. تو ویری سیڈ. پھر آگے چلے ایک دو کوٹری کے بعد ایک جگہ سے آواز آ رہی تھی ہم ہم ہم. تو بھئی یہ کیا معاملہ ہے, اس کو کیا ہو گیا. انہوں نے کہا یہ وہ ہے جس کی شبنم سے شادی ہو گئی. تو اس پہ ہمارے حضرت کا شعر ہے, کوئی مرا وصال سے کوئی مرا فراق سے, یا شاید فراق پہلے, کوئی مرا فراق سے کوئی مرا وصال سے, محفل میں ان کی میر کوئی شادمان نہ تھا. جس کو ملی وہ بھی پاگل اس سے نکلی, مگر اللہ والی عفیف اور پاک دامن عورتیں اور مرد اس سے مستثنا ہے. یہ انہی لوگوں کا حال ہے بیچاروں کا جو بدنگاہی کے مرض میں مبتلا ہو کر زندگی برباد کر لیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ان کے عارض کی عارضی ہے بہار, پھول ان کے صدا بہار نہیں. جس کی آنکھوں سے کتنے بسمل تھے, بسمل مانے جو مرغ کو ذبح کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے, تو بسمل جب وہ چھری پھیری جاتی کیسے تڑپتا ہے پھڑکتا ہے. تو تڑپ رہے ہیں, کاش ہمیں مل جائے. جن کی آنکھوں سے کتنے بسمل تھے ان کا دیکھا ہے کیا مزار نہیں ان کا دیکھا ہے کیا مزار. ہمارے حضرت شاعر نہیں تھے, اصطلاحی شاعر, یہ سب آسمانی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ الہام فرماتے ہیں اولیاء اللہ کو امت کی اصلاح کے لیے ایسے ورد کے شعر. جن کی آنکھوں سے کتنے بسمل تھے ان کا دیکھا ہے کیا مزار نہیں. ارشاد فرمایا کہ بسمل کہتے ہیں وہ مرغ جس کو بسم اللہ کہہ کے کاٹ دیا جاتا ہے پھر وہ تڑپتا رہتا ہے. تو جن کی آنکھوں پر لوگ ایسا تڑپتے تھے جیسے مرغ بسمل ہوتا ہے کہ وہ اس پر فدا ہوتے تھے, لیکن کیا ان کا مزار نہیں دیکھا. ہٹوالا رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا مزار بھی دیکھا ہے. وہ مزار کیا ہے؟ دو قسم کے مزار ہیں. ایک تو یہ کہ موت آ گئی, آنکھیں گل سڑ گئیں, کیڑے کھا گئے, ان کا مزار جا کر قبرستان میں دیکھ لو. اور دوسرا مزار زندگی ہی میں بن جاتا ہے کہ سارا حسن زائل ہو گیا. جیسے وہ شخص کے ظالم, مجھے بار بار میرے رونا آتا ہے کہ اس نے کیسا گھر برباد, اس کا گھر کیسا ٹوٹ گیا. یہ ایک سال کے بعد ظالم کو کوئی نئی چیز دکھائی دے گئی تو اس نے کہا کہ یہ لینا چاہیے, بازار میں بکاؤ مال ہے, لے لینا چاہیے. میرا دل رو رہا ہے, جب سے میری نیند, مجھے ساری رات نیند نہیں آئی, رات کو میسج آیا یہ اور میرے دل جو ہے پریشان ہے, کیا کروں. تو ہر جگہ وہی یاد آ رہا ہے معاملات تازہ. حالانکہ اس قسم کے ہزاروں انگنت قصے ہیں, آئے دن گھر اجڑ رہے ہیں اس بد نگاہی کے مرض کی وجہ سے. تو فرمایا کہ دوسرا مزار اس کی زندگی ہی میں بنتا ہے کہ سارا حسن زائل ہو گیا. موت تو بعد میں آئے گی, اس سے پہلے ہی حسن کی موت واقع ہو گئی. حسن کی موت واقع ہو گئی. اور وہ آنکھیں جس کو کہتے تھے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں, میر شاعر تھا, یہ میرا شعر نہیں, حضرت والا ہمارے مرشد ثانی کا لقب تھا, میر ہمارے حضرت نے میر رکھا تھا. اس کے فارسی میں معنی نکلتے ہیں مردہ, یعنی جس نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیا, اس کے اصل یہ معنی لقب اس لیے دیا. ہاں میر مردن سے, وہ ایک قاعدہ ہے, میں تو نہیں جانتا, جو الفاظ بس یاد رہے گا وہ بتا رہا ہوں, آگے مت پوچھنا ورنہ میرا پول کھل جائے گا, لوگ سمجھیں گے مجھے فارسی آتی ہے تو سمجھنے دو. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آتی ہے, سمجھنے میں کیا ہے. تو میر ان نیم باز آنکھوں میں, یہاں حضرت نے وضاحت فرمائی کہ یہ میرا شعر نہیں ہے. ساری مستی شراب کی سی ہے, تو وہ مستی ختم ہو جاتی ہے جب آنکھ سے کیچڑ بہنے لگا اور آنکھوں پہ 11 نمبر کا چشمہ لگ گیا اور اس کی پلکیں جھڑ گئیں. سارا حسن جاتا رہا, اب وہ مستی کہاں نظر آتی ہے, کس چیز پر مر رہے تھے. حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پھر وہ دیوان کو بغل میں رکھ کے بھاگتے ہیں, پھر تو ان کا پہلا مزار زندگی میں بن جاتا ہے. ان کے حسن کا زوال پہلا مزار ہے, اور دوسرا مزار تو آخر میں قبر ہے ہی, اس میں چلے گئے. اگر قبر کو اکھاڑ کے دیکھو گے تو یا تو لاکھوں کیڑے کھا رہے ہوں گے, آنکھیں جن میں مستی نظر آتی تھی وہ خالی حلقہ ہوگا اور سب کو کھا گئے ہوں گے, دانت نظر آ رہے ہوں گے, گال کھا گئے ہوں گے, صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے, پھر وہ بھی فنا ہو جاتا ہے. ایسے فانی حسن پر جان دینا کیسی بیوقوفی ہے اور اللہ کا غضب مول لینا ہے. حضرت والا رحمہ اللہ کا سارا مشن یہی تھا کہ اپنی بیوی سے جائز محبت کرو, خوب محبت کرو, کیونکہ اس پہ ثواب بھی ہے, اور جتنی محبت کرو گے اتنا ہی ثواب ہے. لیکن یہ غیر عورتوں سے اور امرد لڑکوں سے اپنے آپ کو بچا لو. پوری زندگی یہی مشن تھا حضرت والا رحمہ اللہ کا, اور یہی فرماتے تھے کہ جو تقویٰ سے رہتا ہے, اپنی نگاہوں کو خراب نہیں کرتا, اس کو اپنی بیوی بھی اچھی معلوم ہوتی ہے اور اس سے اس کو محبت رہتی ہے, اور جو بدنظری کرتا ہے تو اپنی حسین بیوی بھی اس کو بری معلوم ہوتی ہے. کہ شیطان یہ مسمرزم کر دیتا ہے کہ دیکھو وہ ایسی شکل ہے, لہذا نظر کی حفاظت کرو. حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ شیطان ایک آنا حسن کو 16 آنا کر کے دکھاتا ہے. حضرت والا کی زندگی کے 46 سال سے لے کر اب تک حضرت والا کا یہی مشن تھا, اسی سے ابتدا ہوئی, اسی پہ انتہا ہوئی. ہم بھی اس کے گواہ ہیں, ابتدا کے تو ہم عینی شاہد نہیں ہیں, ہاں لیکن ہمیں یقین ہے, لیکن یہ انتہا تک تو حضرت والا ہمیشہ اسی پر بیان فرماتے رہے, اور اسی مرض کے علاج میں سارے عالم میں حضرت والا کا غلغلہ مچ گیا. ابھی کتنا وقت ہے؟ 5 منٹ میں انشاءاللہ ہو جائے گا, پورا ہونے والا ہے. جن کی آنکھوں سے کتنے بسمل تھے ان کا دیکھا ہے کیا مزار نہیں. ایسی الفت کا کیا سہارا ہے، ایسی الفت کا کیا سہارا ہے، رنگ فانی کا اعتبار نہیں، رنگ فانی کا اعتبار نہیں۔ ارشاد فرمائے کہ برنگ بو سے، رنگ بو سے جو محبت ہوتی ہے، اس نے فانی سے جو محبت ہوتی ہے، یہ عارضی اور فانی ہے، اس کی بہار بھی فانی ہے، کیونکہ ان کے حسن کا کوئی اعتبار نہیں، جس وقت ختم ہو جائے اس لیے اس کی محبت کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ حسن ختم ہوتے ہی محبت بھی جاتی رہتی ہے۔ جو صورت پرستی ہوتی ہے، صورت سے محبت ہوتی ہے، جب صورت بگڑ گئی تو محبت ختم ہو گئی، جیسے ہی زوال ہوا حسن کی الفت ختم ہو گئی۔ ایسی الفت کا کیا بھروسہ ہے جو فنا ہونے والے حسن پر فدا ہو رہے ہیں، اس پر عاشق ہونا وہ بھی عارضی اور ان کا حسن بھی عارضی۔ لہٰذا اس عارضی حسن کے دھوکے میں آ کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، اس سے بڑی بیوقوف کی بات کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ کوئی مبتلا ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ توبہ سے سب معاف کر دیتے ہیں، بس آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، لیکن عزم کرے، ہمت کرے، کسی شیخ سے اپنا علاج کرائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو نجات مل جائے گی۔
موت سر پر کھڑی ہے عشرت،
ہمارے حضرت کا اصل نام عشرت تھا، مرشد ثانی۔
موت سر پر کھڑی ہے عشرت، اب تو غفلت میں دن گزار نہیں، اب تو غفلت میں دن گزار نہیں۔
کوئی خبر نہیں کس وقت موت آ جائے۔ آدمی لمبے لمبے منصوبے بناتا ہے کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں بلڈنگ بنانی ہے، فلاں بچوں کی شادی کرنی ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ بنا کر دکھایا کہ یہ انسان کی آرزوئیں ہیں اور یہ موت ہے، یعنی انسان کی آرزوئیں بہت دور، ہاتھ اشارہ کر کے فرمایا، اور موت کے لیے گدی پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ موت ہے، یعنی اتنی قریب ہے موت۔ آرزوئیں کہاں پہنچی ہوئی ہیں، موت یہاں کھڑی ہے اور یہ موت ہے۔ یہ آرزوئیں تو آگے تک چل رہی ہیں، موت نے بیچ میں آ کر اس کو قطع کر دیا۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تب کی کھڑی کی کھڑی۔ حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ زندگی کا ویزا ناقابل توسیع اور نامعلوم المیعاد ہے۔ یہاں دنیا جو کسی ملک کا ویزا ملتا ہے، دنیا میں جو کسی کا ویزا ملتا ہے تو اس کی تو ایک میعاد مقرر ہوتی ہے کہ 3 مہینے کا ویزا مل گیا، پھر وہ بڑھا بھی دیا جاتا ہے، لیکن زندگی کا ویزا ملا ہے یہ ناقابل توسیع ہے، اس میں ایکسٹینشن ہو ہی نہیں سکتا۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک سیکنڈ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے۔ اور دنیا کے ویزے کی تو میعاد معلوم ہوتی ہے اور اس زندگی کی میعاد کی کوئی خبر نہیں۔ کس وقت پیغام آ جائے کہ ہمارے پاس واپس آ جاؤ، نہ بلا لے نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حجرے میں یہ قطعہ لکھوایا ہوا تھا، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو مغلوب کر دے اور آخرت کے لیے، یعنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور وہ بہت ہوشیار اور عقل مند آدمی ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور وہ عاجز اور بیوقوف اور ناکام ہے، یعنی عاجز جو کچھ کرتا ہے اور کر نہیں پاتا اور مجبور ہو جاتا ہے، یعنی اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، اپنے نفس سے مغلوب ہو گیا، تو وہ مغلوب ہے کیونکہ اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع کرتا ہے۔ گناہ کا جو کام بھی دل میں آئے وہ کر لیتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا اور اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ میاں تو بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں بخش دے گا۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن جس کے معاملے میں کیوں نہیں کہتے کہ رزاق ہے، دکان مت کھولو، نوکری پر مت جاؤ، اللہ رازق ہے، عطا فرما دیں گے۔ تو ہم لوگ دنیا کے معاملے میں تو بڑے ہوشیار ہیں، اور آخرت کے معاملے میں جہاں دین کا کام کرنے کا اور گناہوں کے چھوڑنے کا موقع آتا ہے، کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ سب نفس کے دھوکے ہیں، اس لیے گناہوں کو چھوڑو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اصلی عقل مند وہی شخص ہے، الکیس من دان نفسہ، جس نے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا، وعمل لما بعد الموت، اور جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی، سب دوستوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
کچھ فائدہ ہوا آپ لوگوں کو؟ مضمون کیسا ہے، ضروری ہے کہ نہیں؟ کتنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر نصیب فرما دے۔ اور نگاہ کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ بھی تو ہے، کتنی بڑی نعمت کا وعدہ ہے، اس لیے اپنی زندگی کو اس پہ ضائع کرنا اچھا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو لے لینا اچھا ہے؟ ان نظر سہم من سہام ابلیس مسموم من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. اللہ فرماتے ہیں جو میرے خوف سے نظر کی حفاظت کرے گا اس کو میں ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت اپنے دل میں موجود پائے گا موجود. بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہ آگئے رکو آنے کے لیے. آپ کی اس وقت آمد کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ بس کرو تو لوگوں کی جان چھوڑو. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور خصوصاً ہر گناہ چھوڑنے کی اللہ توفیق دے. لیکن چونکہ یہ مرض بہت عام ہے اور خاص و عام بھی، خاص لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نظر کی حفاظت ہے یہ سر. شروع میں جو بات کہہ رہا تھا وہ رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اسی لیے فرض کیا ہے، تو مقدمہ گناہ کا مقدمہ یہ آنکھ ہے، اسی لیے آنکھ بچانے کا حکم دے دیا ہے کہ اے میرے بندو اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، اگر آنکھ خراب ہو گئی تو تم بچو گے نہیں، پھر تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے. وہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ پھر وہ شرمگاہ اس کی محفوظ نہیں رہتی. قرآن پاک میں ہے کہ جس آدمی کی نظر نہیں بچی اس کی پھر شرمگاہ کا محفوظ رہنا مشکل ہے، پھر وہ حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنے مرشد کی تعلیمات پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کامل تقوی والی حیات، پاکیزہ زندگی، اطاعت والی، کامل اطاعت والی. کامل اطاعت یہی ہے کہ جن احکامات کا حکم اللہ نے دیا ان پر پورا پورا عمل کرنا اور ہر گناہ سے بچنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ پونے دو بجے جو ہماری روز کا درس ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد 1:40 پہ وہ بھی ہوگا انشاءاللہ.
آج کوئی سمجھا نہیں ہمارے